أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبة أمورنا خيرا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. موضوع اس بحث کا نفاق و منافق از نظر قرآن کریم. خداوند تبارک و تعالی نے کتاب ہدایت میں انسان کی ہدایت کے لیے دو پہلو اہم بیان فرمائے ہیں. ایک وہ معرفت و آگاہی اور دستورات و احکامات جو انسان کے مقصد، انسان کی راہ اور انسان کے تکامل سے مربوط ہیں، جنہیں انسان نے انجام دینا ہے اور اپنانا ہے اور جن تک پہنچنا ہے. وہ صفات جو انسان نے اپنے اندر خلق کرنی ہیں، جو اعمال انسان نے اپنانے ہیں، جو رویے اپنانے ہیں، یہ ایک پہلو ہے اس باتی ہدایت کا. ایک سلبی پہلو ہے ہدایت کا، اور وہ یہ ہے کہ اس راہ میں، انسان کی ہدایت کی راہ میں، خطرات، امراض، مشکلات اور موانع جو انسان کو ہدایت سے محروم رکھ سکتے ہیں، ان کے متعلق آگاہی دی ہے. ایک بڑا حصہ قرآنی آگاہی کا اس بارے میں ہے، جہاں پر انبیاء کا تعارف کروایا ہے وہ عنوان راہبران الہی، وہیں پر ساتھ فرعون و شداد کا ذکر ہے وہ عنوان راہزنان راہ دین و رائے حق، جو صراط مستقیم کے راہزن ہیں. راہبر اور راہزن دونوں بتائے ہیں. ایک انسان کو پہنچاتا ہے مقصد تک، اور دوسرا راہ میں دشمن بن کر، رکاوٹ بن کر کھڑا ہوتا ہے. اگر راہبر پتہ ہو، راہزن پتہ نہ ہو، انسان تنہا معرفت راہبر سے کہیں بھی نہیں پہنچ سکتا. راہزن کی شناخت بھی چاہیے تاکہ اس سے بچ سکیں. اور اگر فقط راہزن کا پتہ ہو، راہبر کا نہ پتہ ہو، پھر بھی انسان ہدایت نہیں پا سکتا. اسی طرح راہ بھی بتایا ہے اور گمراہی کا بھی ذکر کیا ہے، ضلالت کا بھی ذکر کیا ہے، آگاہی دی ہے کہ یہ گمراہیاں ہیں. کچھ امور ایسے ہیں جو انسان کے لیے تباہ کن ہیں، مہلک مہلکات میں سے ہیں. ان کی درجہ بندی کی ہے قرآن کریم نے. کچھ چیزیں انسان کے اندر ہیں وجود میں، کچھ باہر، انسان سے باہر ہیں یہ مہلکات، ہلاک کنندہ چیزیں. خطرات کی درجہ بندی میں اگر ہم قرآن کی حساسیت کو دیکھیں، کہ جس لہجے کے ساتھ قرآن خطرے بیان کر رہا ہے، اور جس حد میں اور جس حجم کے ساتھ، جس تعداد اور مقدار میں خطرات کی طرف توجہ ابھار رہا ہے، اگر اس حساسیت کو دیکھیں تو سب سے بڑا خطر قرآن کریم نے مومن جماعت کے لیے نفاق اور منافق کو قرار دیا ہے. نفاق بعنوان بیماری اور منافق بعنوان دشمن. آغاز قرآن سے لے کر آخر تک خداوند تبارک و تعالی نے اس خطر کو ذکر فرمایا ہے، کہ سابقہ مباحث میں، سابقہ جو دروس ہوئے ہیں ان کے اندر اس کی تفصیل گزری ہے. مجموعی طور پر اس موضوع سے متعلق 300 کے قریب آیات قرآن کریم میں موجود ہیں، جن میں بعض میں تذکرہ ہے نفاق اور منافق کا، لفظ بھی استعمال ہوا ہے، اور بعض میں الفاظ نہیں بلکہ ان کے رویے، ان کے اعمال، ان کی سوچ، ان کے افکار اور ان کے رجحانات کا ذکر ہے. سب سے تفصیلی بیان قرآن کریم میں سورہ توبہ میں ہے منافقین کے بارے میں کہ نصف سے زیادہ سورہ منافقین کے متعلق ہے، چونکہ جب جماعت مومن تشکیل پا جاتی ہے اور ایمانی معاشرہ وجود میں آ جاتا ہے، امت تشکیل پاتی ہے، سب سے بڑا دشمن منافق ہے، اس سے پہلے کفر ہے، شرک ہے، مشرک ہے، مستکبر ہے، لیکن مومن طبقہ جب بن جاتا ہے، وجود میں آتا ہے، اس کے لیے اس وقت سب سے بڑا خطرہ منافق ہے و نفاق ہے۔ منافقین کے متعلق سورہ توبہ کا تفصیلی بیان ہے، ہم آیا 107 آخری مطلب بیان ہوا تھا اس بارے میں کہ منافق اسلام و دین کے مقابلے میں اسلام ہی کو لے کر آتا ہے۔ منافق بیان ہوا تھا کہ اس شخص کو کہتے ہیں جس کی دو شخصیتیں ہوں، دو روپ ہوں، دو چہرے، البتہ دو سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، کم از کم دو شخصیتوں کا مالک ہو، ایک اس کی پنہان شخصیت ہو اور ایک اس کی نمایاں شخصیت ہو دکھانے کے لیے۔ ایک شخصیت لوگوں کے سامنے، مومنین کے سامنے پیش کرتا ہے اور ایک شخصیت اپنی چھپا کے رکھتا ہے، ضرورت پڑے تو تین بھی بنا لیتا ہے، تین چہرے بنا لیتا ہے۔ اور یہ بھی بیان ہوا تھا کہ منافقت کے درجات ہیں، منافق اکبر، منافق کبیر اور منافق اصغر۔ منافق اکبر جو جس کی دو شخصیتیں ہیں، ایک ایمانی اور ایک مشرکانہ و کافرانہ، پنہانی شخصیت میں کفر ہے اور نمایاں شخصیت میں ایمان ظاہر کرتا ہے، زبان پہ ایمان ہے، دل میں کفر ہے، یہ منافق اکبر ہے۔ منافق کبیر وہ ہے کہ جس کے دل میں بھی ایمان ہے، اعتقاد اس کا دل میں بھی ہے، زبان پر بھی ہے، لیکن اس کا عمل اس کے ایمان کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا۔ دل سے مومن ہے، انکار نہیں کرتا، زبان سے بھی مومن ہے، لیکن عمل میں مومن نہیں ہے، عمل مومنانہ نہیں ہے، دل اور عمل یا اعتقاد اور عمل آپس میں مطابقت نہیں رکھتے، دو روپ ہیں اس کے۔ منافق صغیر وہ ہے جس کا عمل بھی مومنانہ ہے، دل میں بھی ایمان ہے، زبان پر بھی ایمان ہے، اور جو احکام ہیں شرعیہ یا ایمانی وہ بجا لاتا ہے، عبادات ساری بجا لاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، روایات کے مطابق سارے کام کرتا ہے، لیکن رویوں میں دوغلا ہے، روایات کے مطابق جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے جھوٹ بھی بولتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے، عہد کر کے توڑ دیتا ہے، عبادتیں بھی بجا لاتا ہے، یہ منافق صغیر ہے جو روزمرہ کے معاملات میں، رویوں میں، لوگوں کے ساتھ لین دین میں ہے کچھ اور، دکھاتا کچھ اور ہے، کرتا کچھ اور ہے، یہ منافق صغیر ہے۔ ایک اور پہلو سے منافقت، تین درجے ہیں اس کے، منافقت انفرادی ہے اور ایک منافقت جماعتی ہے کہ منافق مل کر ایک حزب بنا لیں، جماعت بنا لیں، گروہ بنا لیں، ٹولہ، اور منافقت کو اپنی ایک حکمت عملی کے طور پر، اسٹریٹجی کے طور پر اختیار کریں۔ اور تیسری شکل منافقت کی یہ ہے کہ منافقت کسی قوم کی تہذیب بن جائے، عمومی رویہ بن جائے سب کا، پورا معاشرہ ہی، عورت مرد چھوٹے بڑے سارے، پڑھے لکھے ان پڑھ، سارے کے سارے دوہری شخصیتوں کے مالک ہیں، ہر ایک نے کئی شخصیتیں بنائی ہوئی ہیں، گھر کے اندر بیوی کی بھی دو شخصیتیں ہیں، شوہر کی بھی دو شخصیتیں ہیں، اولاد کی بھی دو ہیں، والدین کی بھی دو ہیں، دوست ہیں آپس میں اور دونوں کی کئی کئی شخصیات ہیں، اس دوست کو اس کا صرف ایک چہرہ پتا ہے، دوسرا چہرہ نہیں پتا، اور یہ حالت عمومی رویہ بن جاتا ہے، تہذیب میں بدل جاتی ہے۔ تہذیب اس شے کو کہتے ہیں جو معاشرے کی اکثریت کا رویہ بن جائے، یہ تہذیب ہے۔ عموماً ہم لفظ تہذیب کا استعمال کرتے ہیں، لیکن متوجہ نہیں ہوتے کہ تہذیب کہتے کس کو ہیں. تہذیب وہ اعمال، وہ افکار، وہ رویے اور وہ آداب ہیں جو پورا معاشرہ اپنا لیتا ہے. سب اپنا لیں اگر اس کو، ان کے رویہ بن جائے، یہ اس قوم کی تہذیب سمجھی جاتی ہے. مثلا لباس، ایک لباس سارے پہننا شروع کر دیں، یہ لباس ان کی تہذیب ہے. ایک کھانا سب شروع کر دیں کھانا، یہ ان کی تہذیب ہے، کلچر ہے یہ ان کا. بعض اوقات ایک پوری قوم کے رویہ بن جاتا ہے منافقت. قرآن کریم کے اس اصرار سے لگتا ہے کہ قرآن منافقت کو سب سے بڑی بیماری اور سب سے بڑا خطر مومن جماعت کے لیے سمجھتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ مجھے اپنے بعد اپنی امت کے بارے میں سب سے زیادہ خوف منافق کا ہے. اتخفف علی امتی منافقا علیم اللسان، میں اپنی امت کے بارے میں سب سے زیادہ پریشان و خوف زدہ ہوں اس منافق کے بارے میں جو عالم بھی ہے، علیم اللسان ہے، جس کی زبان پر عالمانہ باتیں ہیں. یہ سب سے بڑا خطرہ ہے میری امت کے لیے. اس میں حضرت نے فرمایا کہ نہ مجھے مشرک سے ڈر ہے کہ میری امت کو مشرکین تباہ کریں گے، اور نہ مومنین، منافق کی جانب سے خطر ہے. اور یہ جملہ بھی پہلے بیان کیا ہے شہید مطہری رضوان اللہ علیہ، جو عصر شناس ہیں، زمانہ شناس، عالم بے زمان، ان کا یہ فرمان ہے کہ اگر موجودہ زمانے کا، اس عصر کا مناسب نام رکھا جائے کہ یہ کون سا زمانہ ہے، اس کی سب سے نمایاں خصوصیت کیا ہے، تو شہید مطہری فرماتے ہیں کہ سب سے مناسب نام اس کے لیے کہ یہ عصر نفاق ہے، منافقت کا زمانہ ہے. منافقت انسانی رویہ بن گیا ہے، کامیابی کا ذریعہ بن گیا ہے. دوغلا ہونا، دوہری شخصیت بنانا، کئی روپ بنانا، اور پنہان رکھنا کچھ اور ظاہر کرنا کچھ اور، یہ عام چیز بن گئی ہے. تہذیب، عالمی تہذیب بن گئی ہے اس وقت، اور اسی وجہ سے اس کی قباحت ختم ہو گئی ہے. منافقت کی جو چیز عام ہو جاتی ہے، اس کی قباحت ختم ہو جاتی ہے. کسی زمانے میں جس کو میوزک سننا ہوتا تھا، موسیقی چھپ کے سنتا تھا، نشے کی طرح چھپ کے کسی جگہ سنتا، اگر پکڑا جاتا سارا گاؤں ملامت کرتا کہ یہ موسیقی سن رہا تھا. لیکن اب اس کی قباحت ختم ہو گئی ہے، سب سنتے ہیں، عورتیں مرد، روزہ رکھ کے میوزک لگا دیتے ہیں، اور عام اس کی قباحت ختم ہو گئی ہے. میوزک کی جو چیز بھی عام ہو جائے، سب اپنا لیں، اس کی قباحت ختم ہو جاتی ہے. اہل منطق کے بقول کہ وہ جزء مسلمات یا جزء مشہورات ہو جاتا ہے، یا مقبولات میں سے ہو جاتا ہے، وہ اس کی قباحت ختم ہو جاتی ہے. منافقت کی قباحت ختم ہے. منافقت کو سیاست کہتے ہیں، منافقت کو حکمت عملی کا نام دیا ہے، منافقت کو اسٹریٹجی کہتے ہیں، منافقت کو ایک مہارت سمجھا جاتا ہے، چالاکی سمجھا جاتا ہے، ہوشیاری سمجھا جاتا ہے. جبکہ قرآن کا فرمان ہے کہ منافقت انسان کے لیے تباہ کن ہے، بیماری ہے منافقت. اور منافق دشمن، دشمنی بھی جب منافق اترتا ہے، خصوصاً جماعتی منافق جو زیادہ خطرناک طریقے سے شروع ہوتی ہے. رسول اللہ کے عہد میں دو منافقتیں تھیں، ایک انفرادی اور ایک جماعتی. ابھی منافقت عمومی رویہ نہیں بنا تھا. علی علیہ السلام کے زمانے تک، امام حسن علیہ السلام کے زمانے تک، و کربلا کے زمانے تک منافقت تیسری قسم بھی پیدا ہو گئی تھی، یعنی منافقت تہذیب بن چکی تھی لوگوں کے اندر. مثلا سید الشہداء کو مکہ میں وعدہ دیتے تھے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن آتے نہیں تھے ساتھ. کوفہ سے خط لکھتے تھے لیکن ہمراہ نہیں تھے. بصرہ والے حمایت کرتے تھے لیکن ساتھ نہیں تھے. مدینہ میں بہت سارے لوگ تھے جن کو سید الشہداء نے جب بلایا تو انہوں نے بڑی بڑھ چڑھ کے حامی بھری، لیکن کوئی بھی ہمراہ نہیں آیا، چونکہ منافقت عام رویہ بن گیا تھا اس وقت تک. تدریجاً تہذیب بن گئی تھی منافقت. اس میں بہت سارے عوامل کا دخل ہے کہ کون کون سی چیزیں باعث بنتی ہیں کہ منافقت انفرادی حالت سے نکل کر جماعتی اور پھر جماعتی حالت سے نکل کر عمومی رویے میں بدل جائے۔ منافق جب منافقت پہ اور دشمنی پہ اترتا ہے، ایک بہت ہی ماہرانہ کام یہ کرتا ہے، برخلاف مشرک۔ مشرک اللہ کے مقابلے میں بت لے کر آتا ہے، توحید کے مقابلے میں شرک لے کر آتا ہے، ایمان کے مقابلے میں کفر لے کر آتا ہے، عبادت کے مقابلے میں وہ استکباریت لے کر آتا ہے، انکار، تسلیم کے مقابلے میں انکار لے کر آتا ہے، کھلا دشمن ہے، اس لیے اسے مقابلہ آسان ہے۔ لیکن منافق اسلام کے مقابلے میں اسلام لے کر آتا ہے، خدا کے مقابلے میں خدا لے کر آتا ہے، کعبہ کے مقابلے میں کعبہ لے کر آتا ہے، مسجد کے مقابلے میں مسجد لے کر آتا ہے، مدرسے کے مقابلے میں مدرسہ لے کر آتا ہے، اذان کے مقابلے میں اذان لے کر آتا ہے، نماز کے مقابلے میں نماز، اسلام کا مقابلہ اسلام سے کرتا ہے، اور یہ دشواری پیدا کر دیتا ہے لوگوں کے لیے، چونکہ دونوں طرف ان کو اسلام نظر آتا ہے۔ جس طرح امیر المومنین کے زمانے میں لوگ اکثر حیرت و تردید و تذبذب کا شکار تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ انہیں دونوں طرف مسلمان نظر آتے تھے، دونوں طرف کلمہ پڑھنے والے نظر آتے تھے، اور یہ منافقت کا بہترین حربہ تھا۔ اس کی مثال قرآن کریم نے ذکر کی ہے سورہ توبہ آیہ 107 میں، کہ مطلب اس کا بیان ہو گیا، اس ربط کلام کے لیے اسے دوبارہ پڑھتے ہیں۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، وہ لوگ بھی منافق گروہ تھا یا ان کا ایک اور ٹولہ تھا جنہوں نے مسجد ضرار بنائی۔ مسجد ضرار مدینہ کے اندر انہوں نے مسجد بنائی ابو عامر کے کہنے پر، اور درحقیقت انہوں نے اپنی ایک پارٹی کا سینٹر بنایا اسلام سے، رسول اللہ سے مقابلہ کرنے کے لیے، رسول اللہ کے ہوتے ہوئے مسجد بنائی رسول اللہ کے مقابلے میں، اور اس مسجد کے افتتاح کے لیے رسول اللہ کو دعوت دی کہ آپ کے دست مبارک سے افتتاح ہو۔ حضرت جنگ پر جا رہے تھے لشکر تیار کر کے، اور انہیں کہا کہ میں جب واپس آؤں گا تو پھر دیکھوں گا کیا کرنا ہے۔ جنگ سے واپسی پر یہ آیات نازل ہوئیں کہ یہ مسجد جس کے افتتاح کی آپ کو دعوت ہے، یہ مسجد ضرار ہے۔ چار صفات قرآن نے اس کی ذکر کی ہیں، ایک مسجد ضرار ہے، اتخذوا مسجدا ضرارا، ان لوگوں نے مسجد ضرار بنائی ہے، وہ کفرا، اور کفر اختیار کیا ہے، وہ تفریقا بین المومنین، اور مومنوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے کے لیے یہ حربہ استعمال کیا ہے، وَإِرْسَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولًا، اور ایک اللہ اور رسول کے دشمن کے لیے اڈا بنایا ہے انہوں نے۔ ارساد، کمینگاہ، دفتر، سینٹر، ہیڈ کوارٹر، سیکریٹ بنایا ہے انہوں نے، جہاں پر دشمن خدا و دشمن رسول اللہ نے کو انہوں نے ٹھہرانا ہے، اور وہ ابو عامر شخص تھا جو ایک مفصل تاریخ رکھتا ہے دین کے خلاف، اسلام کے خلاف۔ یہ انہوں نے مسجد بنائی، وَلَيَحْلِفُنَّ، لیکن دوسری طرف سے منافقوں نے جو ان کا ایک رویہ ہے کہ منافق قسم زیادہ کھاتے ہیں، منافقین قسم بہت کھاتے ہیں، اس لیے منع کیا گیا ہے کہ آپ حق بجانب بھی ہو قسم مت کھاؤ، اپنا حق دلیل سے ثابت کرو، قسم سے ثابت مت کرو، چونکہ قسم ہتھیار ہے منافق کا دھوکہ دینے کے لیے۔ وَلَيَحْلِفُنَّ، اور قسمیں کھاتے ہیں بار بار، اِنْ اَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، ہم تو بھلائی چاہتے ہیں، یہ لوگوں کی سہولت کے لیے بنایا، بوڑھوں کے لیے، مریضوں کے لیے، عورتوں کے لیے، اور مسجدیں جتنی زیادہ ہوں اتنی بہتر ہیں، اللہ کا گھر ہے اس میں عبادت ہوگی، عبادت جتنی زیادہ ہو اتنی بہتر ہے، قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ نیت ہماری ٹھیک تھی۔ واللہ یشہد انہم لکاذبون، خدا گواہی دے رہا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ان کے ناپاک ارادے ہیں، اور انہوں نے کفر و الہاد کے لیے یہ اڈا بنایا ہے، اسلام کا مقابلہ کرنے کے لیے اسلامی مرکز کے ذریعے سے، مسجد کا مقابلہ مسجد کے ذریعے سے۔ رسول اللہ کو حکم ہے کہ لا تقم فیہ ابدا، آپ نے ہرگز اس مسجد میں قدم نہیں رکھنا، قیام نہیں کرنا، جانا نہیں ہے اس مسجد میں آپ نے، تاکید کے ساتھ لا تقم ابدا، کسی مصلحت کے تحت، کسی مجبوری کے تحت، کہ بس اوقات لوگ بنا لیتے ہیں جی میں نہیں چاہتا تھا، اچانک ہو گیا، اچانک بھی نہیں جانا، یعنی ابدا ابدا وہ قدغن ہے کہ نہ مجبوری نہ اضطرار اور نہ کوئی اچانک کوئی چیز باعث نہ بنے کہ آپ کا قدم اس مسجد میں پڑ جائے، چونکہ جب رہبر ملت کا قدم کسی ایسی جگہ پر پڑتا ہے تو اس کو اعتبار مل جاتا ہے، تائید ہو جاتی ہے، تصدیق ہو جاتی ہے، عام لوگوں کے لیے بس یہی کافی ہے، اس میں تو رسول اللہ نے نماز پڑھی ہے، اس میں تو رسول اللہ گئے تھے، بس یہ کافی ہے ان کے لیے، وہ قرآن کو بھی جھٹلا دیں گے، وہ کہیں گے رسول اللہ گئے تھے وہاں پر، اس لیے آپ نے وہاں قدم نہیں رکھنا۔ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ، وہ مسجد جو روز اول سے تقوی کی بنیاد پر قائم ہوئی ہے وہ زیادہ حقدار ہے اس بات کی کہ آپ اس میں جا کر نماز جماعت قائم کریں، وہاں قیام کریں اپنا۔ جو مسجد تقوی کی بنیاد پر نہیں بنی، منافقت کی بنیاد پر قائم ہوئی ہے، آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ آپ اس میں قدم رکھیں۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، وہ مسجد جو تقوی کی بنیاد پر بنی ہے اس میں وہ مرد ہیں جو پاک و پاکیزہ ہیں اور چاہتے ہیں پاک رہیں۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، تقوی کی بنیاد پر بنا ہوا مرکز مسجد و مدرسہ، اس کی ایک علامت یہ ہے کہ اس میں وہ لوگ رہتے ہیں جو پسند کرتے ہیں کہ ہم پاک رہیں، یحبون ان یتطہروا، پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں، طہارت پسند کرتے ہیں، طہارت ظاہری و باطنی و روح و نفس کی طہارت ان کے لیے اہم ہے۔ واللہ یحب المطہرین، اور خدا پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے، خدا کے محبوب پاک رہنے والے پاکیزہ لوگ ہیں۔ اس کے بعد ہے آیہ 109 میں، افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ و رضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فانہار بہ فی نار جہنم واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ یہ نمونہ پیش کیا، اور اس کے بعد ایک قاعدہ عام ضابطہ قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے کہ مسجد ہو، کوئی بھی بنیاد، کوئی عمارت انسان رکھے گا، یہ بہت اہم آیت ہے، اگرچہ منافقین کے بارے میں اتری ہے لیکن مسجد زرار منافقین کا اڈا ہے۔ اس کے بعد جو قانون، جس قانون کے تحت اس مسجد کو گرانے کا حکم دیا گیا اور مسجد کو خراب کرنے کا حکم دیا گیا، وہ فارمولہ یہ ہے، اور وہ قانون عام ہے، مسجد کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، عام ہے، چونکہ اس میں مطلق استعمال ہوا ہے، قاعدہ اطلاق سے استفادہ کیا گیا ہے، وہ یہ کہ افمن اسس بنیانہ، جو بھی اپنی عمارت قائم کرے، اپنی عمارت، اپنی شخصیت کی عمارت، اپنے علم کی عمارت، اپنے گھر کی عمارت، مثلا گھر بنانا چاہتا ہے، شادی کرنا چاہتا ہے، وہ یہ بھی ایک خاندان کی بنیاد ہے جو رکھنا چاہتا ہے، اسس بنیانہ یعنی خاندان کی بنیاد رکھ رہا ہے، جو دوستی بنانا چاہتا ہے، جو پارٹی بنانا چاہتا ہے، جو تنظیم بنانا چاہتا ہے، جو حزب بنانا چاہتا ہے، کوئی چیز بھی، کوئی شخص قائم کرنا چاہتا ہے، تعمیر کرنا چاہتا ہے، مدرسہ بنا رہا ہے، کالونی بنا رہا ہے، رہائش بنا رہا ہے، تجارتی کاروباری مرکز بنا رہا ہے، کاروبار شروع کر رہا ہے، اپنی زندگی میں کوئی انفرادی، عائلی، سماجی، اجتماعی، کاروباری، سیاسی، تعلیمی، عبادی، کسی بھی پہلو سے کوئی چیز بنا رہا ہے، اگر اس کی بنیاد اس نے تقوی پر رکھی ہے ورضوان خدا پر، سوال ہے قرآن کا کہ وہ شخص جو اپنی بنیاد، اپنی بنیاد یعنی اپنی کسی بھی کام کی بنیاد، کسی بھی عمل کی بنیاد تقوی و رضوان پر رکھتا ہے، رضا الہی پر، وہ بہتر ہے۔ امن اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار، یا وہ شخص جو اپنی بنیاد رکھتا ہے ایک کٹتے ہوئے گرتے ہوئے کنارے کے اوپر جو عنقریب گرے گا اور اس کی بنیاد کو اور عمارت کو بھی ساتھ ہی گرا دے گا. یعنی جو فسق و فجور، مفادات، لالچ، حرص اور شہوت، شہرت، اقتدار، مادیت کی بنیاد پر اپنی عمارت قائم کرتا ہے. دوستی کسی سے رکھتا ہے شہوانی، تعلقات کسی سے رکھتا ہے مفاد کی خاطر، پارٹی بناتا ہے اقتدار کے لیے، علم حاصل کرتا ہے شہرت کے لیے. یہ بنیاد رکھی ہے اس نے، لیکن شفا جرف، شفا کنارے کو کہتے ہیں اور جرف کٹنے کو کہتے ہیں. جیسے دریا جہاں سے گزرتا ہے، دریا ساتھ والی زمینوں کو کاٹتا ہے، ان کو آہستہ 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 کٹائی کرتا ہوا اور میلوں زمینیں اپنے اندر ہڑپ کر لیتا ہے اور ناکارہ بنا دیتا ہے. ان کناروں پہ بنے ہوئے گھر و آبادیاں دریا کے کٹاؤ کی وجہ سے گر جاتی ہیں ساتھ. جو اس کو سلائڈنگ کہتے ہیں، آج دن آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ کوئی چیز زمین سلپ ہوتی ہے، دریا میں جا گرتی ہے، ندی نالے میں جا گرتی ہے، ساتھ ہی آبادی بھی ساری بہہ جاتی ہے، دب جاتی ہے اس کے نیچے. جو لوگ تقویٰ کی بنیاد پر اپنی کسی عمل کی بنیاد نہیں رکھتے، وہ ایک ایسے کنارے پر یہ تعمیر کر رہے ہیں جس نے عنقریب گر جانا ہے، جو مارز گرنے میں ہے، جو گرنے کے بالکل قریب ہے. اور گر کے جائے گا کہاں؟ نہ کہ ندی نالے میں کہ لاش مل جائے گی. فَأَنْهَارَ بِهِ نَارَ جَهَنَّمَ فی نار جہنما، وہ جہنم کی آگ میں گرے گا جہاں پر تباہ ہو جائے گا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم. یہ بنیادیں، یہ دوستیاں، یہ تعلقات، یہ شادیاں، یہ رشتہ داریاں، یہ کاروبار، یہ مدرسے، یہ مسجدیں، یہ تنظیمیں جب تک رہیں گی قائم، ان کے دلوں میں شک و نفاق ہی رہے گا. یقین کبھی بھی ایسے انسان کے دل میں پیدا نہیں ہوگا، اطمینان ہرگز اس کو میسر نہیں آئے گا. الا ان تقطع قلوبهم، جب تک ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہو جاتے، کٹ نہیں جاتے، جب تک ان کے دل کٹ نہیں جاتے اس وقت تک، یعنی ظاہر ہے جب دل ہی ختم ہو جائے گا پھر نابود ہو جائیں گے، اس وقت تک، عذاب کے وقت تک شک و ریب و تردید ان کے اندر قائم رہے گی. واللہ علیم حکیم. اب یہ بیان کیا تھا کہ منافقت کے خط کو واضح کرنے کے لیے قرآن کریم نے دو کام کیے. ایک، منافقوں کا تعارف کروایا، آگہی دی کہ منافق یہ ہوتا ہے، اس کی یہ صفات ہیں، اس کی یہ علامتیں ہیں، اس کے یہ اسباب ہیں اور اس کے یہ اعمال ہیں. ساتھ ہی اس راہ کو بالکل نمایاں کرنے کے لیے کہ کوئی شک و شبہ اور غبار اور ریب نہ رہے اس موضوع کے متعلق، تاکہ مومن الجھن میں نہ ہو، ساتھ ہی ایک تقابلی مطلب بھی پیش کیا کہ منافق کا ذکر کر کے ساتھ ہی مومنین کا بھی ذکر کیا کہ ایمانی راستہ یہ ہے. چونکہ بسا اوقات ماہر لوگ، پڑھے لکھے لوگ، تعلیم یافتہ، خصوصاً دینی تعلیم یافتہ، ان کے اندر یہ مہارت ہوتی ہے کہ وہ راستوں کو الجھا کے، ابہام پیدا کر کے، ضمیریں الٹا پلٹا کے ماہر ہوتے ہیں، وہ ضمیریں پلٹانے کے، وہ منافقت کو بھی اسلام ثابت کر دیتے ہیں، عین عرفان منافقت کو بھی ثابت کر سکتے ہیں. یہ مہارت ہے اس سدباب کے لیے کہ یہ کام نہ کر سکیں. ساتھ ہی خط ایمان بھی ذکر کیا ہے، مومنین کو بھی ذکر کیا کہ مومن یہ ہوتے ہیں، تاکہ کبھی بھی منافق و مومن کا راستہ آپس میں مشابہت پیدا نہ کر سکے. شبیہیں انسان کو الجھن میں ڈالتی ہیں، شبیہوں کی وجہ سے انسان گمراہی کا شکار ہوتا ہے مشابہات دیکھ کر. آیا 111 میں ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم، اللہ تعالیٰ نے مومنین سے ان کے نفوس کو اور ان کے اموال کو خرید لیا ہے. مومنین کے نفوس و اموال اللہ نے خرید لیے ہیں، وہی نفوس و اموال جو اللہ نے دیے تھے وہ خرید لیے ہیں۔ کیوں خرید لیے ہیں؟ اس لیے کہ ایک یہ کہ مومن نے ان کی حفاظت کی ہے، دوسرا مومن نے ان کو سنوارا ہے، اب ویسے نہیں ہیں جیسے اللہ نے دیے تھے، اللہ نے ابتدائی حالت میں یہ نفوس دیے تھے، لیکن مومن نے اس نفوس کو بڑھا کر بہت اعلیٰ مقامات تک پہنچا دیا ہے۔ اللہ نے جب دیا تھا اس نفس کو پیدا کیا، پھر اسفل سافلین میں اس کو رکھا، مومن نے اسے سنوار کے نفس سے مطمئنہ بنا دیا۔ اب جب مومن نے زحمت کی اتنی، اب اس کی قیمت اتنی بڑھ گئی ہے کہ سوائے خدا کے کوئی اس نفس کو خرید نہیں سکتا، باقی ہر چیز ہیچ ہے، باقی ہر چیز کم ہے مومن کے نفس کے مقابلے میں، سب سے گران قدر چیز نفس مومن ہے۔ اس لیے اللہ نے مومنین سے ان کے نفوس کو خرید لیا ہے، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اور اس کے بدلے میں انہیں جنت دے گا۔ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مومن وہ ہیں، صفات مومن، مومن بنتا جو ہوتا ہے اس کی علامتیں، جیسے منافق کی علامتیں ہیں اسی طرح مومن کی بھی علامتیں ہیں۔ چونکہ زبانی طور پر منافق و مومن میں کوئی فرق نہیں ہے، شاید منافق مومن سے بھی بڑھ کر زبان دراز ہوتا ہے، فصیح و بلیغ ہوتا ہے۔ جس طرح رسول اللہ کا خوف یہی تھا کہ میں اپنی امت کے اندر منافق عالم اللسان و علیم اللسان سے زیادہ ڈر رہا ہوں، چرب زبان ہوگا اور بہت فصیح بلیغ باتیں کر کے اپنے آپ کو مومن پیش کرے گا اور لوگوں کو دھوکہ دے گا۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، اس لیے خط ایمانی زبان سے آگے ذکر کیا جا رہا ہے۔ مومن اس کو نہیں کہتے جو زبان سے کہتا ہے الذین قالوا آمنا، نہ، بلکہ مومن کون ہیں؟ الذین یقاتلون فی سبیل اللہ، جو راہ خدا میں قتال کرتے ہیں، جہاں حکم خدا ہو۔ فیقتلون ویقتلون، قتل ہوتے بھی ہیں، قتل کرتے بھی ہیں، مرتے بھی ہیں، مارتے بھی ہیں خدا کی راہ میں۔ وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اور یہ وہ دائمی قانون ہے اللہ کا جو تمام آسمانی کتابوں میں ذکر ہوا ہے، ان کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے انجیل تورات اور قرآن میں۔ ومن اوفا بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، اور جو بھی عہد پورا کرے گا، اللہ کے ساتھ عہد باندھے گا اور پھر اس عہد کو وفا کرے گا، پورا کرے گا، اس کو بشارت ہے، خوشخبری و موجدہ ہے، ببیعکم الذی بایعتم بہ، وہ بیع جو تم نے کی، بیعت چونکہ دین میں رہبر کے ساتھ تعلق کو بیعت کہتے ہیں، بیعت کرتا ہے مومن، بیعت بیع سے ہے، بیع جو آپ فقہ میں پڑھتے ہیں، بیع اور شراء، خریدنا اور بیچنا، بیع بیچنے کو کہتے ہیں، شراء خریدنے کو کہتے ہیں، بیع و شراء۔ ان اللہ اشترا، خدا خریدتا ہے، تو بیچتا کون ہے؟ مومن۔ بیعت ہاتھ پہ ہاتھ مارنا نہیں ہوتا، وہ ایک علامتی کام ہے، اصل بیعت یہ ہے کہ اپنا جان، مال، نفس، ہر چیز اپنی لے کر اللہ کی راہ میں پیش کر دینا، اور اگر اس میں کوئی ارزش و قیمت و قدر ہوئی خدا اسے لے لے گا۔ خدا کا لے لینا اشترا ہے، اور مومن کا یہ سب کچھ پیش کر دینا یہ بیعت ہے، بیع ہے، بیچ رہا ہے، پیش کر رہا ہے۔ رہبر کے سامنے انسان جا کے بیعت کرتا ہے، یعنی یہ ساری چیزیں لے جا کر پیش کرتا ہے، میری جان، مال، اوقات، ہر چیز میری خدا کی جانب سے اور اللہ کی راہ میں حاضر ہے۔ جب حکم خدا ہو، جیسا حکم الہی ہو، میں وہ انجام دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ عہد کرتا ہے، اور عہد کر کے اس کو وفا کرتا ہے، اللہ کی طرف سے اسے بشارت ہے، مجدہ ہے کہ تم نے بیع کی، بیچا، خدا نے سب خرید لیا تمہارا متاع، چونکہ اتنا پاکیزہ تھا۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، توجہ فرمائیں، یہاں پر فوز عظیم یہ نہیں ہے کہ خدا جو تمہیں دے تم لے لو فوز عظیم ہے، تم خدا کو جو بیچا ہے پیش کیا ہے اور خدا نے لے لیا تم سے، یہ فوز عظیم ہے۔ جو تم نے اللہ سے لیا ہے وہ فوز عظیم نہیں ہے، چونکہ وہ تو سب کو دیا ہوا ہے اللہ نے، وہ خدا کی ربوبیت کا تقاضا ہے، تمہارا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، وہ تو ایک ربوبیت الہی کا تقاضا ہے۔ خدا ون تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ایک رب ہے، رب یعنی جو کچھ، چونکہ وہ خالق ہے، خالق رب ہے، جو اس نے بنایا ہے اسے پروان بھی چڑھانا ہے، وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، وہ منافق ہی کیوں نہ ہو۔ ربوبیت کی شرط یہ نہیں ہے کہ خدا ان کا رب ہے جو خدا کو مانتے ہیں، خدا رب ہے ہر مخلوق کا، ہر شے کا رب، رب العالمین ہے، عالمین کی پرورش کر رہا ہے، عالمین خدا کو مانتے ہو یا نہ مانتے ہو، لیکن اللہ نے ان کی پرورش کرنی ہے۔ فوز عظیم یہ نہیں ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر غلے کے ڈھیر لگے ہوئے ہوں، ہمارے بڑے بڑے بنگلے ہوں، جائیدادیں ہوں، اور یہ کہیں اللہ کا کرم ہے۔ اللہ کا کرم کیا ہے کہ آپ کے جان و مال و نفس و سب کچھ اللہ کے سامنے پیش کیا جائے اور خدا لے لے، اس کو قبول کر لے۔ ان اللہ اشترا، خدا نے خرید لیا تم سے، اور تمہیں بشارت ہے کس بات پر؟ ببیعکم، یہ فروخت جو تم نے کی ہے اپنی ہر چیز اللہ کو، اس پر تمہیں بشارت ہے۔ بایعتم بہ، جو کچھ تم نے خدا کو بیچا ہے، وذالک هو الفوز العظیم۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ اب یہ صفات ہیں مومنین کے لیے، مومنین کون ہیں؟ ان اللہ اشترى من المومنین، خدا ان مومنوں سے خریدتا ہے جن کی یہ صفات ہیں۔ التائبون، تائب توبہ کرنے والے، کہ ان میں سے ہر ایک کی تفصیل ہے، واقعیت صرف تلفظ نہیں ہے یا زبانی توبہ توبہ کرنا نہیں ہے، توبہ رجوع، ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع توبہ ہے۔ التائبون العابدون، جنہوں نے بندگی خدا کی اپنائی اور بندگان کے زمرے میں شمار ہوئے، عابد شمار ہوئے۔ الحامدون، حمد خدا، ثناء خدا کرنے والے۔ اور الصائحون، اس کو بعض مترجمین و مفسرین نے روزہ کے معنی میں لیا ہے، لیکن سیاحت سے ہے، سیاحت مطالعہ، معرفت بڑھانے والے، صائحون کہ اپنے مقام پر۔ کسی وقت ان آیات کی اور مفردات کی تفسیر ہوگی کہ کیا مراد ہے یہاں پر۔ الراقعون، رکوع کرنے والے۔ الساجدون، سجود کرنے والے۔ الآمرون بالمعروف، امر بالمعروف کرنے والے۔ والناہون عن المنکر، نہی عن المنکر کرنے والے۔ والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے۔ وبشر المومنین، اور بشارت ہے مومنین کو، آپ مجدہ سنا دیں ان مومنین کو کہ یہ مومنین ہیں۔ منافقین پہلے بتا دیا کہ وہ ہیں، اور یہ مومن ہیں جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، نبی اور نبی کے ساتھیوں کو، مومن ساتھیوں کو حق نہیں پہنچتا مشرکین کے لیے دعا کریں، استغفار، اللہ سے مغفرت طلب کریں کہ خدا کسی کافر یا مشرک کو معاف کر دے، یہ حق نہیں بنتا آپ کو۔ ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم، اگرچہ وہ تمہارے قرابت دار ہی کیوں نہ ہو، وہ باپ ہی کیوں نہ ہو، بیٹا کیوں نہ ہو، رشتہ دار کیوں نہ ہو، بھائی بہن کیوں نہ ہو، ان کے لیے خدا سے مغفرت طلب نہیں کر سکتے آپ، ممنوع ہے۔ جب آپ کو پتہ چل گیا کہ وہ اصحاب جہیم ہیں، یہ کفار اور مشرکین کے لیے ہے، گمراہوں کے لیے کر سکتے ہیں، اگر مومن ہیں، مسلمان ہیں، اعتقاد اللہ پہ رکھتے ہیں لیکن گمراہ ہیں، ان کے لیے مغفرت طلب کریں، لیکن جو مشرک ہیں منکر ہیں اللہ کو مانتے ہی نہیں ان کے لیے مغفرت طلب نہ کریں۔ اب جیسے ہوتا ہے عموماً عامیانہ ذہن یہ ہوتا ہے کہ ہر قانون کے مقابلے میں ایک عمل یا ایک شخصیت پیش کرتے ہیں، تو پھر فلاں نے یہ کیوں کیا، بجائے اس کے کہ چپ ہو جائیں کہ جو اللہ کا حکم ہے خوب اللہ کا حکم ہے، اس کے مقابلے میں دلیل نہ لائیں، حجت بازی نہ کریں کہ پھر فلاں نے جو کیا، لیکن کرتے ہیں یہ لوگ، دلیل لے کر آتے ہیں پھر وہ فلاں نے جو کیا یہ کیا تھا۔ اس سدباب کے طور پر قرآن کریم کا فرمان ہے کہ اب یہاں اللہ کو جواب نہ دو کہ پھر ابراہیم نے آزر کے لیے کیوں مغفرت طلب کی، جبکہ آزر بتگر و بت پرست تھا اور حضرت ابراہیم نے اللہ سے اس کے لیے مغفرت طلب کی، وہ اس وجہ سے کہ حضرت ابراہیم نے وعدہ کر لیا تھا اس سے، چونکہ دونوں میں جھگڑا تھا، ایک گھر میں رہتے تھے، آزر ایک آئیڈیالوجی کا امام اور ابراہیم ایک اور، ایک بت بنانے والا ایک بت توڑنے والا، ایک بندہ خدا اور ایک دشمن خدا، دونوں بالکل الگ الگ اور ایک ہی گھر میں دونوں، زور روز کی باس تھی، روز کا مطالب تھے۔ آزر اپنے تئیں چاہتے تھا کہ ابراہیم کو بچائے، وہ یہ کہتے تھے ابراہیم غلط راہ پہ نکل گئے ہیں، اور اس کی پوری کوشش ہوتی تھی ہمدردی کے طور پر کہ جس طرح ہو جیسے تیسے ہو ابراہیم کو اس راہ سے میں نجات دوں، اور ابراہیم بھی چاہتے تھے کہ آزر کو اس راہ سے نجات دیں، لہذا یہ ان کا روز کا معمول تھا، یہ باس و مناظرہ اور گفتگو جدل روز کا موضوع تھا ایک گھر میں رہنے والوں کے لیے۔ بڑھتا بڑھتا آخر جدائی تک پہنچ گیا کہ حضرت ابراہیم نے آخر کار براءت کا اعلان کیا اسے کہ میرا تجھ سے کوئی تعلق نہیں، میں بری ہوں تجھ سے اور تیرے کام سے اور تیرے راہ سے اور عمل سے میں بری ہوں، جب نا امید ہو گئے کہ یہ ماننے والا نہیں۔ وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدہا ایہو، ایک وعدہ تھا حضرت ابراہیم نے اس سے کیا تھا کہ اگر تو ہدایت پا جا میں اللہ سے تیرے لیے مغفرت طلب کروں گا۔ فلما تبین له انه عدو للہ، لیکن جب حضرت ابراہیم کو پتہ چل لیا کہ یہ دشمن خدا ہے، یہ ہرگز ماننے والا تسلیم ہونے والا نہیں ہے، تبرأ منہ، تبرأ کیا، تبرأ برات دوری لا تعلق ہی، کہ اب میرا تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، قطع تعلق کرنے کو برات کہتے ہیں، ولایت اور برات دو متقابل مفہوم ہیں، ولایت تعلق جوڑنا ہے اور برات تعلق کاٹنا ہے۔ تبر امین ہوں، ان ابراہیم اللہ اواہ حلیم، ابراہیم بہت ہی بردبار اور متحمل مزاج شخصیت ہے، صبور، کبھی بھی بپھرتے نہیں تھے، پھٹتے نہیں تھے حضرت ابراہیم، ہر چیز کو تحمل کرتے تھے، اسی وجہ سے آگ بھی گلزار بنی ان کے لیے۔ آگ حضرت ابراہیم کے اپنی عزم سے گلزار بنی، اگر حضرت ابراہیم میں بوکھلاہٹ ہوتی جس طرح عموماً ہوتا ہے، خوف ہوتا، ڈر ہوتا، تردید ہوتی، تذبذب ہوتا، تو وہ آگ بہت شدید ہو جاتی، جو تھی اس سے بھی زیادہ شدید ہوتی، لیکن حضرت ابراہیم کے اندر جو آمادگی تھی، چونکہ اللہ نے امتحانوں میں ڈالا اور امتحانوں میں حضرت ابراہیم پورے اترے، بہت قوت نفس، قوت ارادی اعلیٰ حضرت ابراہیم میں پیدا ہوئی، کہ تنہا جو شخص قیام کرتا ہے پوری ملت کے مقابلے میں، پوری حکومت سے تنہا ٹکراتا ہے، اور وہ بھی نہ ان کی پالیسی کی مخالفت کرتا ہے یا ان کے قانون کو ریجیکٹ کرتا ہے، بلکہ سیدھا جا کر ان کے خدا پر حملہ کرتا ہے، بت توڑتا ہے جا کر ان کے، اپنی اولاد کو جا کے سنگلاخ زمین میں جا کے چھوڑ آتا ہے، قوت ارادی چاہیے اس کے لیے۔ اب لوگ آتے ہیں یہاں مدرسے میں، بچہ چھوڑ کے جاتے ہیں، پھر ساتھ کہتے ہیں ہر ہفتے فون کرنا ہے، ہم نے روزانہ فون کرنا ہے صبح و شام، پوچھتے ہیں ناشتہ کیا ہے، دوپہر کا کھانا کھایا ہے، وہ شخصیت جو شیرخوار بچہ اور ایک عورت آبادی میں نہیں چھوڑ کر آئے، بالکل سنگلاخ پہاڑوں کے درمیان آبادی نہیں تھی، وہاں بستی نہیں تھی، قریب و جوار میں، قرب و جوار میں کوئی کچھ بھی نہیں تھا، تنہا ان کو چھوڑ کر آ گئے وہاں. قوت ارادی چاہیے ایسے انسان کے لیے، اور بڑے اطمینان سے چھوڑ کے واپس آ گئے بابل تبلیغ دین کے لیے. قوت ارادی نہ ہو انسان یہ قدم نہیں اٹھا سکتا. ایک ایک قدم حضرت ابراہیم کا بتاتا ہے شخصیت حضرت ابراہیم کتنی مضبوط ٹھوس شخصیت تھی، کس قدر بنایا اپنے آپ کو، ہر امتحانوں میں، ہر امتحان میں اعلیٰ درجے کے ساتھ پاس ہوئے. اس لیے آگ کچھ بھی نہیں کر، پریشان تک نہیں تھے، تبسم تھا حضرت ابراہیم کے لبوں پر کہ مجھے آگ میں ڈال رہے ہیں. جہاں دوسروں کے اوپر دہشت و وحشت طاری تھی کہ ابھی ابراہیم آگ میں جائیں گے، ابراہیم کے اندر ذرا برابر دہشت و وحشت نہیں تھی. وہاں روایات میں کہ حضرت جبریل جب منجنیک سے نکلے آگ کی طرف، ابھی آگ میں نہیں پہنچے تھے اور منجنیک سے باہر نکل گئے، ہوا میں تھے، جبریل آئے اور جبریل نے آ کے پوچھا کہ اللہ کا حاجہ، مدد کی ضرورت ہے؟ تو یہ تو نہیں کہا کہ نہیں چاہیے مدد، کہا کہ مدد کی ضرورت ہے، بلا اما الی کا فلا، کہ تیری ضرورت نہیں ہے، جبریل سے نہیں چاہیے مدد، جس کی راہ میں ہوں وہ دیکھ رہا ہے، جس سے چاہیے وہ دیکھ رہا ہے. اتنا انسان خوددار ہو کہ جبریل سے بھی مدد نہ مانگے، اس سے بڑا اضطرار کیا ہے کہ ابھی آگ میں جا رہا ہے، جبریل کہہ رہے ہیں، آفر کر رہے ہیں، وہ بھی اللہ کا رسول، فرشتہ مقرب، وہ آیا ہے مدد کے لیے، کوئی سیٹھ یا کوئی اور ایرا غیرا سیاسی بندہ نہیں آیا، بلکہ اللہ کا محبوب فرشتہ مدد کے لیے آیا، اور اس کی بھی مدد ٹھکرا دی کہ تیری بھی نہیں چاہیے. یہ اسی لیے علامہ اقبال نے اس کی تفسیر عشق سے کی ہے، یہ عشق ہے. صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، یہ عشق ہے. کود پڑا آتش نمرود میں عشق، یہ عشق کودا ہے. عشق وہی ہوتا ہے، عشق میں کوئی چیز بیچ میں واسطہ نہیں ہوتی، وسیلہ نہیں ہوتی، چونکہ جب وسیلہ آ جائے پھر عشق نہیں ہوتا، وہ عقل مندی میں آ جاتا ہے، اس اور وادی بن جاتی ہے، وہ حساب کتاب میں آ جاتا ہے. عشق میں بیچ میں نہیں، جبریل آپ ہٹ جاؤ بیچ میں سے، میرے اور میرے رب کے درمیان میں سے ہٹ جاؤ آپ. قوت ارادی تھی حضرت ابراہیم کی جس نے آگ کو گلزار بنا دیا. اور یہ منحصر نہیں ہے حضرت ابراہیم کے ساتھ، ہر انسان، انسانی راہیں انسانوں کے لیے کھلی ہیں، یہ انسانی راہ تھی، کھلی ہوئی ہے، کوئی بھی انسان اس آگ کو اپنے لیے ٹھنڈا کر سکتا ہے، گلزار بنا سکتا ہے. امام خمینی نے اپنے لیے یہ آگ ٹھنڈی کر لی تھی، بے باک لاپرواہ، وہ جہاز جو آ رہا تھا پیرس سے، اس کو نیچے سے میزائل لگنا تھا، چونکہ حکومت نے اعلان کیا ہوا تھا ہم گرا دیں گے اس کو، اور رپورٹر جہاز میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے پوچھا کیا احساس ہے، کہا کچھ بھی نہیں، کیا احساس ہے، بالکل نارمل، کوئی ہیجان نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے. اور مسلسل کیمرہ امام پہ فٹ رہا کہ اس میں، یہ بھی آگ میں کود رہے تھے نا، یہ نہیں، یہ فضا میں ابراہیم ہے، آگ میں جا رہا ہے بغیر کسی احساس کے. کر سکتا ہے انسان، قوت ارادی سے غالب آ جاتا ہے انسان. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى یُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. کہ یہ بیچ میں وہ آیات ہیں جو منافقین کے عمل کے مقابلے میں جو الہی راستہ ہے اس کی وضاحت کر رہی ہیں، تاکہ خط نفاق اور ایمان آپس میں مخلوط نہ کوئی کر سکے، دونوں کی نشاندہی کی جا رہی ہے، نشان راہ لگائے جا رہے ہیں کہ یہ ایمانی راستہ ہے، یہ نفاق کا راستہ ہے، تاکہ بعد میں کوئی آنے والا پڑھا لکھا کوئی علیم اللسان فصیح و بلیغ آ کر دونوں کو ایک نہ کر دے، یہ نہ کہ یہ دونوں ایمانی راستے ہیں. ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوه فی ساعۃ الاسرۃ من بعد ما قاد یزیغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم انہ بہم رؤوف رحیم. خب اس کے بعد آیا 117 میں ہے سورہ توبہ میں کہ خداوند تعالیٰ نے معاف کر دیا نبی کو، مہاجرین کو و انصار کو. تاب اللہ ہو، تابہ یعنی عمل و سعی و کوشش و رجوع اللہ کی طرف خدا نے قبول کر لیا. خدا کی ذات تواب ہے، تواب ہے یعنی جب کوئی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو خدا اسے ٹھکراتا نہیں ہے، قبول کر لیتا ہے. جو بھی اللہ کی طرف آئے خدا اسے قبول کر لیتا ہے. اللہ کی ذات، پہلے یہ باس کی ہے اسی کے زمرے میں، اسی باس کے سابقہ اباس میں آئی ہے کہ خدا کی ذات منتقم اس معنی میں نہیں ہے جس جو انتقام انسانوں کے اندر احساس ہے. انتقام ایک بڑاس ہے، غصہ ہے، جذبہ ہے، انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے ذاتی قلبی، اور جب انسان کسی کو مقابلہ کرتا ہے، جواب دیتا ہے، اسی جیسی تکلیف پہنچاتا ہے، یہ حس تھوڑے ساتھ سکون تسکین پاتی ہے. یہ انتقام اللہ کی ذات میں نہیں ہے. خدا کسی کو اس لیے عذاب نہیں دے گا کہ تو نے میرا قانون توڑا ہے، میرا فرمان ٹھکرایا ہے. اور جس کا فرمان ٹھکرایا جو اس کو غضب چڑھ جاتا ہے، دوسرے کو سزا دے کر وہ غضب تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اس معنی میں نہیں ہے انتقام اللہ. انتقام اللہ اگر اس کی مثال ہم دیکھنا چاہیں کہ لیس کمثلہ شیء، خدا کے کسی چیز کی مثال نہیں ہے، لیکن ذہنی آمادگی کے لیے یہ مثال اللہ کے انتقام کی نہیں بلکہ اپنے ذہنوں کو آمادہ کرنے کے لیے یہ مثال سمجھ لیں آپ، وہ یہ ہے کہ یہ مثال اکثر ہمارے استاد بزرگوار بیان فرماتے تھے، حضرت آیت اللہ جوادی عملی دامز اللالی اکثر اس مطلب کی وضاحت کے لیے یہ مثال دیا کرتے تھے وہ، کہ اللہ کا انتقام طبیب کے انتقام کی طرح ہے. کہ طبیب جب کسی کو علاج کرتا ہے، طبابت کرتا ہے اور اسے دوا دیتا ہے یا اسے مضر چیز سے روکتا ہے اور وہ نہیں رکتا، تناول نہیں کرتا، طبیب کے دیا ہوا نسخہ دوا نہیں کھاتا، جس چیز سے طبیب روک رہا ہے اسے نہیں روکتا، طبیب انتقام لیتا ہے اس سے. انتقام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ طبیب اس کو آ کر خنجر سے، تلوار سے، کوڑے سے سزا دیتا ہے کہ یہ کیوں کیا تو نے، نہ. طبیب کا انتقام وہی عمل ہے مریض کا. دوا نہ کھانا اور نہ کھا کر ہلاک ہونا، یہ انتقام طبیب ہے، یہ طبیب کا انتقام ہے. دل کی بڑھاس کے لیے نہیں کرتا یہ کام، اسے ایک راہ بتاتا ہے کہ یہ غلط راہ ہے، اس پہ ہلاک ہو جاؤ گے، وہ باز نہیں آتا اور آگے بڑھتا ہے اور ہلاک ہو جاتا ہے. اپنی ہلاکت خود خریدتا ہے انسان، جبکہ انسانی انتقام ایسے نہیں ہے. انسانی انتقام دل کے اندر عقدہ پیدا ہوتا ہے، اس عقدے کی خاطر انسان ایک جوابی کاروائی کرتا ہے، پھر دل ٹھنڈا ہوتا ہے، عقدہ حل ہو جاتا ہے، کھل جاتا ہے. اللہ کی ذات اس معنی میں منتقم نہیں ہے. اور یہ مثلا ایک طبیب مریض کو علاج کرتا ہے، دوا دیتا ہے اور مریض ہٹ درم ہے، نہیں کھاتا، اور بعد میں مریض پشیمان ہو جاتا ہے، پھر آتا ہے طبیب کے پاس کہ اے طبیب مجھے معاف کر دے، اب میں کھاؤں گا. تو طبیب یہ نہیں کہتا کہ اب جا تو، میں تجھ سے ناراض ہوں، غضبناک ہوں، نہ، وہ پھر اسے قبول کر لیتا ہے، پھر اسے بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے اسے، کہ میں بھی تو یہی چاہ رہا تھا کہ تو یہ دوا کھا اور بچ جائے، نجات تیرے عمل کے اندر ہے، ہلاکت تیرے عمل کے اندر ہے. تیرا عمل تجھے ہلاک کرے گا، تیرا عمل تجھے بچائے گا، میں بھی یہی چاہتا ہوں تجھ سے. اب اگر تو مائل ہو گیا ہے, واپس آ گیا ہے, وہ آ جا, تو واپس آ جا, میں پھر تجھے بچانے کے لیے تیار ہوں. یہ تواب ہے, توبہ قبول کر لی. مریض ہٹ درمی سے نکل کے واپس آیا اور اب جاری رکھنا چاہتا ہے یہ علاج, طبیب بھی اس کو علاج کا موقع دیتا ہے. لقد تاب اللہ النبی والمہاجرین والانصار الذین تبعوه, مہاجرین و انصار جنہوں نے خدا کی راہ میں زحمتیں اٹھائی ہیں, فی ساعت الاسرہ سختی کے دنوں میں جنہوں نے رسول اللہ کا ساتھ دیا ہے, من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم, جبکہ ان کے اندر ایک قوم ایسی تھی, ایک طبقہ جس کا دل بہک گیا تھا, ثم تاب علیہم, پھر خدا نے ان کو توبہ کی توفیق دی, انہ بہم رؤوف رحیم, انہوں نے توبہ کی اور خدا تواب رحیم ہے. یہ بیچ میں تذکرہ آ گیا منافقت کے آیات کے درمیان میں کہ مومنین کی یہ صفات ہیں اور اس کے مقابلے میں وہ رویہ منافقین کا تھا. دوبارہ بات پھر پلٹتی ہے منافقین کی طرف, کہ یہ بعد میں انشاءاللہ بیان کریں گے. وصلی اللہ علیہ وسلم.